حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور موضوع ہمارا امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب 40 نووی ہے، جس کی تشریح اور توضیح ہمیں کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل 9 حدیثوں کی تشریح گزر چکی ہے، آج 10ویں حدیث مبارکہ سنیں گے، اور اس کے ضمن میں جو علماء نے وضاحت کی ہے اور اس کی جو شرح کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ 10ویں حدیث مبارکہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہے، چہرہ غبار آلود ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے رب اے رب، حالانکہ اس بندے کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اس کی غذا، اس کی تربیت، اس کی نشو نما بھی حرام کے ساتھ ہوئی ہے، تو کہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اسلام کے بنیادی قواعد پر مشتمل ہے اور کئی احکام اس کے اندر موجود ہیں۔ حلال اور حرام کے حوالے سے اس حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ پاک ہی بات کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو طیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، دوسرا طیب کا معنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المبین المعین میں یہ بیان فرمایا کہ اس کا ایک مطلب ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے نام کے ذریعے لذت حاصل کی جاتی ہے، یعنی جس طرح طیب چیز کے ذریعے بندہ لذت حاصل کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ذریعے وہ لذت حاصل کرتا ہے۔ باقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہی بات کو قبول فرماتا ہے، لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ پاک چاہے اعتقاد کے اعتبار سے ہو، چاہے عمل کے اعتبار سے ہو، عمل میں جسمانی عمل کے اعتبار سے ہو یا قول کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو قبول فرمائے گا جو پاک ہو۔ اگر عقیدہ نظریہ وہ ہے کہ جو خالص نہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس پر صحابہ کرام علیہ رضوان رہے، جس پر اسلاف رہے، اگر عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ مقبول نہیں۔ اعتقاد وہی ہونا چاہیے کہ جو پاکیزہ ہو، جو طیب ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ عمل بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو پاک ہو۔ اب یہ عمل کا پاک ہونا مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات عمل جو ہے وہ ظاہراً بالکل درست ہوتا ہے لیکن حقیقتاً درست نہیں ہوتا، باطیناً وہ درست نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر کوئی مال صدقہ کیا جا رہا ہے، کوئی چیز صدقہ کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کی جا رہی ہے، بعض اوقات وہ نماز ظاہری اعتبار سے درست ہوتی ہے لیکن باطنی اعتبار سے درست نہیں ہوتی، اس طرح کہ اس کی عبادت کا جو مقصود ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد کسی اور کو راضی کرنا ہوتا ہے، کسی اور کو دکھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ظاہراً باطناً دونوں طرح سے نماز درست نہیں ہوتی، مثال کے طور پر نماز نہ تو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر رہا ہے اور نہ ہی جس طرح نماز کے شرائط اور واجبات اور فرائض ہیں وہ ہونے چاہیے، ان کے بغیر وہ اس کو ادا کر رہا ہے، تو یہ ظاہراً باطناً دونوں طریقے سے نماز اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر مال خرچ کر رہا ہے تو یہ مال کا خرچ کرنا بھی ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر کوئی صدقہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے کہ جو حلال ہو، اگر مال حرام کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو قبول نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مستغنی ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک اور مقام پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو دھوکہ دہی کے ذریعے مال حاصل کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو قبول نہیں فرماتا۔ لہذا اللہ کی راہ کے اندر جو مال خرچ کیا جا رہا ہے اس کا ظاہر کے اعتبار سے بھی درست ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ بالکل حلال طیب ہو، ورنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے وہ عجب سے، وہ ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، یعنی بندہ خرچ کرے تو اس کا مقصد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مال کو قبول نہیں فرماتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، چنانچہ سورہ انعام کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرمائیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا دنیا سے رخصت ہونا سب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کو پالنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو ان کا خون پہنچتا ہے نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہاری طرف سے ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے کہ یہ کام تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کے اقوال، بندے کی جو گفتگو ہے وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، اگر بندے کا قول پاکیزہ نہیں، وہ گفتگو کر رہا ہے لیکن گفتگو ایسی ہے کہ جو درست نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، شریعت سے ٹکراتی ہے، حالانکہ وہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ وہ درست بات کر رہا ہے لیکن وہ قرآن و حدیث کے مخالف بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ بات مقبول ہے کہ جو پاکیزہ ہو، طیب ہو، تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بڑے پیارے انداز کے اندر سمجھایا ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر بادشاہ کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہو اور کوئی غریب شخص گھاس پوس ہی لے کر بادشاہ کے پاس چلا جائے خوشی کے اندر کہ آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی اور میرے پاس یہی کچھ ہے اور میں یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، تو بادشاہ اس سے خوش ہوگا اور اس کا وہ مال لے لے گا؟ اس سے استدلال کرتے ہوئے اس شخص نے یہ کہا کہ زید یوں کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت میں اگر کوئی حرام مال کے ذریعے میلاد مناتا ہے تو وہ بھی درست ہونا چاہیے، کہ جس طرح وہ شخص کے جو غریب تھا وہ بادشاہ کے پاس اپنا گھاس پھوس لے کر گیا, بادشاہ اس کو بھی قبول کر کے خوش ہوگا. تو اسی طرح حرام مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا, ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت میں خرچ کیا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی قبول فرمائے گا. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس کی اس بات کا رد کیا اور جواب دیا, جس میں سے ایک حدیث پاک یہ بھی ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے, ناپاک چیز کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا. اس باب کی جو دیگر احادیث اور آیتیں موجود ہیں کہ جس میں اللہ نے پاک مال اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کا, پاک مال کھانے کا حکم دیا ہے, ان کو ذکر کرنے کے بعد اعلی حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مثال درست نہیں ہے. مثال اس کی ایسے ہونی چاہیے تھی کہ اگر بادشاہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو اور کوئی شخص پیشاب بوتل میں بھر کے بادشاہ کو پیش کرے, تو اب دیکھیں کہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا شروع کرتا ہے. غریب آدمی بھی اگر پیشاب کی بوتل بادشاہ کو جا کے دے اور کہے کہ یہ آپ کے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں میں لے کر آیا ہوں, تو بادشاہ نے اس کا کیا حال کرنا ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, یہ سب کے سامنے واضح ہے. تو وہ گھاس پھوس جو ہوتی ہے وہ دینے والی مثال یہاں پر درست نہیں, بلکہ یہاں پر جو مثال دی جائے گی وہ یہی دی جائے گی کہ وہ بادشاہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ پیشاب کی بوتل بھر کے دے رہا ہے. تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جو حرام مال خرچ کر رہا ہے اس کی مثال اس انداز کی بنے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو چیز قبول ہوتی ہے وہ پاکیزہ قبول ہوتی ہے, لہذا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے گا تو وہ حلال چیز کو خرچ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس بات کی اہمیت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا رسولوں کو حکم دیتا ہے اسی چیز کا مومنوں کو حکم دیتا ہے. اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. انبیاء کرام علیہ السلام کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہوا, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یعنی پاک چیزوں کے کھانے کا حکم انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیا اور مومنوں کو بھی دیا. اس سے پاکیزہ چیز کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے اور حرام کی مذمت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ حرام چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہے. پھر اس کو ایک مثال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک شخص ایک طویل سفر کرتا ہے, لمبا سفر کر کے آتا ہے, جس کے بال پرا گندا ہے, یعنی بال بکھرے ہوئے, کنگھی نہیں کی ہوئی, اور چہرہ غبار آلود ہے. اب وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب, اے میرے رب. وہ دعا کر رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اولاً یہ دیکھیے کہ اس حدیث پاک کے اندر چند چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. نمبر ایک, اس بات کو ذکر کیا گیا کہ وہ طویل سفر کر کے آتا ہے, لمبا سفر کر کے آتا ہے, اور سفر یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. سفر کی دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. مسافر کی دعا کے حوالے سے احادیث طیبہ موجود ہیں, چنانچہ امام ابو داؤد, ابن ماجہ اور ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات, یعنی تین دعائیں ہیں کہ جو بہر صورت قبول ہوتی ہیں, لا شک فیہن, ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر ایک, دعوت المظلوم, یعنی مظلوم دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے کہ اس کے اور آسمان کے درمیان, قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. وہ دعوت المسافر, اور مسافر کی جو دعا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. وہ دعوت الوالدی لولدہ, اور اسی طرح والد کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو یہ مسافر کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا ذکر یہ کیا کہ یطیل السفر, وہ صرف سفر نہیں کر رہا بلکہ طویل سفر کر رہا ہے, کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی دعا قبول ہوتی ہے. عرفات کے میدان کے اندر جب حجاج جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے, اور ان فخر کی ہوئی باتوں میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے بندے دور دور سے میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں. تو طویل سفر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا سبب ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا. اسی طرح یہ فرمایا کہ اس کے بال پرا گندا ہے اور اس کا جو چہرہ ہے وہ غبار آلود ہو رہا ہے, یعنی اس کی حالت ایسی ہی کہ جس کے ذریعے سے اس کے اوپر مسکینی ظاہر ہوتی ہے, اس کی آجزی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بندہ انتہائی پریشانی کی حالت کے اندر ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. حالانکہ احادیث طیبہ کے اندر ایسے افراد کی دعا کا ذکر آیا ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جن کے چہرے غبار آلود ہیں، اگر یہ لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں تو ان کو دور کر دیا جاتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ لو اقسم علی اللہ لابرہو، لیکن ان کا حال یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو حالت ہوتی ہے بندے کی، عمومی طور پر دوسرے انسان کو بھی اس بات پر ابھارتی ہے اور اس کے دل کے اندر رحم کا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ایسی حالت والے کے اوپر بندہ رحم کرتا ہے، اس کی بات کو قبول کر کے اس کے اوپر انعام کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہ تو بندے کی ایسی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے، بندے کے اوپر زیادہ رحم فرمانے والا ہوتا ہے۔ لہذا ایسی حالت کے اندر تو دعا زیادہ قبول ہونی چاہیے۔ اسی لیے عرفات کے میدان کے اندر جن باتوں پر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتا ہے، ان میں سے ایک حالت یہ بھی ہے، لوگ جب عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ایک تو اللہ تبارک و تعالی یہ ذکر فرماتا ہے کہ دور دور سے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کی حالت کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ اس حال کے اندر، یعنی پراگندہ بال ہیں، یعنی ایسی حالت کے اندر میری بارگاہ کے اندر یہ حاضر ہوئے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کر رہا۔ پھر ایک اور بات یہ ذکر کی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یعنی دعا کا جو ظاہری ادب ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، مسند احمد کی حدیث پاک، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی حی کریم، کہ اللہ تبارک و تعالی حیا فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرن خائبتین، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالی خالی لوٹا دے، اس کی بات کو پورا نہ کرے، اس کو سوال کو پورا نہ کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ کریم جو حیا فرمانے والا ہے اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کو خالی نہیں لوٹاتا، لیکن اس کے باوجود اس شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ یا رب یا رب، اور یہ وہ کریمات ہیں کہ جب دعا سے پہلے یہ کریمات کہیں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، امام بزار کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قال العبد، بندہ جب کہتا ہے کہ یا رب اربعن، چار مرتبہ، قال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لبیک عبدی، اے میرے بندے لبیک، بول کیا بولتا ہے، سل تعطہو، تو سوال کر تجھے تیرے سوال دیا جائے گا۔ یعنی حدیث مبارکہ کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ یا رب کہہ رہا ہے تو اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لبیک فرما رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ظاہری اعتبار سے جب ہم اس بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہر حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس بندے کا کھانا حرام، مطعمہ حرام، و مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، و ملبسہ حرام، اور اس کا پہننا حرام، و غذیہ بالحرام، اور اس کی نشو نما حرام کے ساتھ ہوئی، اس کی تربیت حرام کے ساتھ ہوئی، فانا یستجاب لہ، تو اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ یعنی تمام کی تمام حالات پوری ہونے کے باوجود چونکہ اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کا پہننا حرام تھا، اور اس کی تربیت حرام کے ساتھ ہوئی تھی، لہذا اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ہمیں اس کی مذمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام کھانے پینے پہننے کی کس قدر مذمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کتنا ناپسند فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ بندہ نماز ادا کرتا ہے اور ایسا کپڑا پہن کے نماز ادا کرتا ہے کہ جس میں ایک درہم بھی حرام کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی نو درہم حلال کے ہیں لیکن ایک درہم حرام کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ جب اس کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک کی اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا، یعنی نماز اس پر سے ساقط ہو جائے گی، فرض اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن جو نماز سے حاصل ہونے والا ثواب ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر حرام کو ناپسند فرماتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنی ہے، اپنے اعمال کی قبولیت حاصل کرنی ہے، تو اپنا کھانا پینا یہ حلال کا ہونا ضروری ہے۔ علماء نے اس بات کو واضح الفاظ میں لکھا ے کہ حرام مال یہ وہ شے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت سے مانے ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہیں میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے شخص کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرما رہا۔ لہذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کریں، تو ہمارے تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ پاکیزہ ہونے چاہیے، مال ہمارا حلال ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قبولیت یہ دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی احادیث طیبہ کے اندر جو مقبول کا لفظ آیا ہے وہ دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جو مقبولیت ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ بندے کا عمل اس سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی جو چیز اس کے اوپر فرض کی گئی تھی وہ فرض اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز مکمل شرائط ہیں اس کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی اس نے طہارت بھی حاصل کی ہوئی ہے، اس نے نیت بھی کی ہے، اس نے قبلے کی طرف منہ بھی کیا ہوا ہے، یہ تمام معاملات وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس سے فقط اتنا ہوگا کہ اس کی نماز کا جو فرض ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، یہ قبولیت مطلقہ کہلاتی ہے، یعنی یہ مقبول ہے اس اعتبار سے کہ اس کی نماز کا جو فرض ہے وہ اس سے ساقط ہو گیا۔ لہذا یہ جو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بندے کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے جب وہ محدث ہو، یعنی جب اس پہ حدث طاری ہو، بے وضو ہو، تو اس کی نماز اسی صورت میں قبول ہوگی جب کہ وہ وضو کر لے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا فرض اس سے ساقط ہو جائے گا، فرض اس سے ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اگر اس نماز کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے تو وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اس کو قبولیت تامہ بولتے ہیں، مقبولیت تامہ بولتے ہیں، یعنی ایسی نماز کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہاں اس کا الٹ بھی علماء نے ذکر کیا کہ بندہ بعض اوقات نماز ادا کر رہا ہے یا کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے اور اپنے مطابق اس نے مکمل اس کے آداب کی رعایت کی، مثال کے طور پر نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میں بے وضو ہوں، نماز پوری کی پوری اس نے ادا کر لی، نماز پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ بے وضو ہے، تو علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کی وہ نماز کا جو ثواب ہے وہ اسے حاصل ہوگا، اگرچہ کہ نماز کا فرض اس پر سے ساقط نہیں ہوا۔ اگر اسے بالفرض معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے بے وضو نماز ادا کر لی یا میرے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میری نماز نہیں ہوئی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کا ثواب اسے ملے گا، البتہ جب اسے بعد میں معلوم ہوگا کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا تو اس نماز کا اعادہ اس کے پر لازم ہوگا، اس کا لوٹانا اس پر لازم ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات بندہ اپنے طور پر جس چیز کو صحیح طرح سے ادا کر رہا ہوتا ہے اس کو قبول فرماتا ہے، یعنی اس نے یہ تصور کیا کہ میں نماز صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں لیکن اس نے وضو نہیں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نماز کو قبول فرما لیا، اس پر سے فرض اگرچہ ساقط نہیں ہوا، جب بھی اسے معلوم ہوگا اس کو لوٹانا ضروری ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے برعکس یہ ہے کہ بندہ نماز کے شرائط پورے کر رہا ہے، معاملات پورے کر رہا ہے، فرض اس پر سے ساقط ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول نہیں کر رہا۔ لہذا وہ افراد کہ جو نیک کام تو بڑے کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہاسپٹلز بناتے ہیں، طرح طرح کے نیک کام کرتے ہیں، لیکن حرام سے نہیں بچتے، بڑے نیک کام کریں گے لیکن لوگوں کے قرضے دبائے ہوئے ہوں گے، عمرے پر جائیں گے، حج پر جائیں گے لیکن کئی لوگوں کے قرض ان کے سروں پر ہوں گے، لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ہوں گے، تو ایسے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ بندہ تمام طرح کے آداب کا لحاظ کرے. اگر وہ تمام طرح کے آداب کا لحاظ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی یہ عبادت مقبول نہیں ہوگی. رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ پاک طیب چیز پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رزق حلال اللہ تبارک و تعالی ہمیں کمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہاں پر حدیث پاک کا ایک جملہ میں عرض کروں کہ وہ غوزیہ بالحرام, یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی جو غذا ہے وہ حرام ہے. یہاں پر غذا کا مطلب تربیت ہے, یعنی بندے کی جو ابتدا ہوئی چھوٹا تھا اس وقت سے اس کو حرام کھلایا جاتا رہا یہاں تک کہ بڑا ہو کر وہ حرام کا عادی ہو گیا. اس حدیث پاک میں ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ جس طرح ہم اپنے مال کو حلال کریں اور اپنی غذا کو حلال کریں, اسی طرح ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی وہی کچھ کھلائیں کہ جو حلال کا ہے. اگر ہم ان کو حرام کا کھلائیں گے تو نتیجتاً ان کی جو تربیت ہوگی وہ غلط انداز کے اندر ہوگی. اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام کے ساتھ غذا دیا گیا, جس کی نشو نما, جس کی تربیت حرام کے ساتھ ہوئی, تو وہ آگ کے زیادہ لائق ہے. تو جس طرح اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے, حرام غذا سے بچانا ضروری ہے, پینے سے بچانا ضروری ہے, حرام لباس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے, اسی طرح اپنی اولاد کو بچانا یہ ضروری ہے. ورنہ کل بروز قیامت یہ احادیث طیبہ بھی موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے جو آل اولاد ہیں یہ آ کر اس بات کا مقدمہ دائر کریں گے کہ اس بندے نے نہ ہماری تربیت کی نہ ہمیں حلال کا کھلایا, اور ایسے بندے کو اس وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. لہذا جس طرح ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, یوں ہی اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچانا ہے. ابتدا سے ان کو حلال کھلائیں گے تو ان کی تربیت اچھی ہوگی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں لگیں گے اور اپنے والدین کے فرما بردار بنیں گے, ورنہ نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خود بھی حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولاد کی بھی اس حوالے سے ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
حدیث رسول لایا ہوں میں مدینے کے پھول لایا ہوں, میں حدیث رسول لایا ہوں, میں حدیث رسول لایا ہوں.